مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بائی مقاشی، مرحومہ خدیجہ بائی مولود رن مل کی روح کو سارے سلام فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اياك نعبد واياك نستعين، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان محمدا رسول الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، رحم الله من يقرا الفاتحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه، ومن سكت علم ما في نفسه، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه معاده، والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين امام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صلوات على محمد وعلى محمد، آئے معافی ہدایہ میں اللہ نے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی اور شریعت کی پاسداری اور دین کی محافظت میں اور احکام الہی کے سائے میں گزارنے کا عہد کیا، ان کو یاد دہانی کے طور پر، تنبیہ کے طور پر حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جب ایمان لا چکے ہو تو تقاضے ایمان کو بھی پورا کرو، جب تم مومن ہو گئے ہو تو تقاضے مومن کو بھی مکمل کرو، اور اس کی پہلی سیڑھی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جب تم متقی ہو جاؤ، تمہارے پاس پاکیزگی آ جائے، جب تم طاہر ہو جاؤ، تو تمہاری دوسری ذمہ داری ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین وہ نہیں کہ جو تم نے بنائے، سچے وہ نہیں کہ جنہیں تم کہتے ہو، سچے وہ کہ جنہیں قرآن نے منتخب کیا۔ جنہیں اللہ نے منتخب کیا، جنہیں پروردگار نے منتخب کیا رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، اور انتخاب قدرت کائنات میں سب سے اہم ہے۔ بندہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں، اور خدا اگر کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں۔ جناب مولا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں آنے والا سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بندے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا، اس پر عقیدہ رکھنا، اور پروردگار کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بندے کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس نے پوچھا اگر توکل، اگر بھروسہ، اگر اعتبار یہ بشر کے پاس نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس کے توکل کو بڑھانے کے لیے، اس کی عظمتوں کو آگے بڑھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، اور جب اس کے پاس علم آ جائے گا تو خدا کی معرفت خود بخود ہوگی، اور جتنی جتنی معرفت الہی بڑھتی جائے گی اتنا اتنا اس کا کردار نکھرتا جائے گا۔ ایک کے بعد ایک سوال کر رہا ہے، سوال کرتے کرتے آخر میں فرمایا کہ سمجھ میں آ گیا، قرآن مجید میں اللہ نے سورہ انعام میں جو فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کے حوالے کرے، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنا دین کس کے حوالے کرے، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری کس کو دے۔ اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری وہی پوری اٹھا سکتا ہے کہ جو خود پہلے سے اس کی معلومات رکھتا ہو، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں وہی بتا سکتا ہے جو شریعت سے پوری واقفیت رکھتا ہو، اور دنیا میں محمد کے بعد اہل بیت کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کی مکمل تعلیم رکھتا ہو اور شریعت کے مکمل معلومات رکھتا ہو۔ جناب مولا متقیان غالب اللہ کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ آپ کی ولایت کا اعلان، اگرچہ آپ کی امامت کا اعلان اور امامت کی خبر پیغمبر اسلام نے 18 ذی الحج سن 10 ہجری میں میدان غدیر میں دی تھی، لیکن اس کے باوجود جب نبی بستر مرگ پہ تھے، آخر وقت تھا، تو اصحاب سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے بعد گمراہ نہ ہو تو مجھے کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ لوگوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ معاذ اللہ پیغمبر بخار کے عالم میں ہیں اور عالم بخار میں وہ باتیں کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ نبی کے لیے پروردگار نے گارنٹی لی ہے کہ پیغمبر اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے جب تک کہ میری طرف سے اشارہ نہیں ہوتا۔ بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر کاغذ و قلم نبی مانگ رہے تھے، عالم بخار میں تھے، تو کیا ہوا، آپ کو دے دینا چاہیے تھا، تو ان کا جملہ یہ ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ پیغمبر کیا لکھنا چاہتے تھے، پیغمبر جاتے جاتے علی کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے کاغذ و قلم نہیں دیا، اور معلوم ہے کہ علی ہم سب میں کم سن ہے، اس لیے کم سنی کی وجہ سے ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا جائے گا۔ تو پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا تھا خلافت سن پر نہیں بانٹی جاتی، خلافت علم پر بانٹی جاتی۔ جہاں تعلیم ہو، جہاں علم ہو، جہاں پہچان ہو، جہاں سمجھانے کا سلیقہ ہو، وہاں خلافت بانٹی جاتی ہے. رہبری سن و سال کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، رہبری علم اور معلومات کی بنیاد پر کی جاتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک صاحب ہیں جو کبھی بمبئی نہیں آئے، اتفاق سے بمبئی آ گئے اور انہیں باندرا مسجد جانا ہے. آ کے ایک چوراہے پر کھڑے ہیں لیکن انہیں باندرا مسجد کا پتہ نہیں معلوم ہے. کسی سے معلوم کیا ہوتا یہی ہے کہ پتہ جب نہ معلوم ہو تو کسی سے پوچھ لیا جائے، پتہ جب نہ معلوم ہو تو کسی سے معلوم کر لیا جائے. اور کبھی کبھی خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں صحیح پتہ بتا دینے والے مل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو مزاحن یا شرارتن انسان کو غلط راستہ بتا دیتے ہیں، غلط پتہ بتا دیتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں نے جناب مریم کا تذکرہ کیا تھا. جناب مریم بھی جب اس درخت کی طرف جا رہی تھی جس کا اشارہ پروردگار نے کیا تھا، تو کچھ لوگوں نے انہیں سمت غلط بتائی تھی. تو اگر راستہ نہیں معلوم ہو تو پوچھ لیتے ہیں. وہ انسان جو پہلی بار بمبئی آیا اسے راستہ نہیں معلوم، چوراہے پہ کھڑا ہے، ایک برابر میں دکاندار سے پوچھا مجھے باندرا مسجد جانا ہے. اس نے کہا کہ راستہ تو مجھے معلوم ہے لیکن اگر میں بتا بھی دوں گا تب بھی آپ نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ اس میں اتنے موڑ ہیں، کبھی لیفٹ ہے، کبھی رائٹ ہے، کبھی سیدھا ہے، کبھی سائیں ہے، کبھی بائیں ہے، تو آپ جا کے کنفیوز ہو جائیں گے. لہذا ایسا کرتا ہوں کسی کو آپ کا رہبر بنا دیتا ہوں. ادھر ادھر دیکھا کوئی نہ ملا، ایک بزرگ ہاتھ میں تسبیح لے کے کھڑے ہوئے تھے، عمر بھی بڑی تھی، رشے مبارک بھی بڑی تھی، 70 یا 80 سال کی ایج ہوگی یا اس سے کم ایج، جو چل سکتے تھے، جو بول سکتے تھے. ان کو بلایا، بلا کے اس دکاندار نے کہا یہ مولانا صاحب آئے ہیں، ان کو باندرا مسجد جانا ہے، آپ ایسا کیجئے انہیں باندرا مسجد تک چھوڑ کے آئیے. تو انہوں نے پہلے معذرت کی کہ میں تھوڑی دور تک جا سکتا ہوں، آگے مجھے معلوم نہیں ہے. تو اس دکاندار نے کہا اگر تم نہیں جاؤ گے تو تمہیں ہم ماریں گے، پیٹیں گے، دھمکائیں گے، تمہاری جان لے لیں گے. تو اب ایسے عالم میں کہ جہاں جان کا خطرہ پیدا ہو گیا، ایسے عالم میں جہاں دھمکایا جا رہا ہے، ایسے عالم میں جہاں زبردستی کی جا رہی ہے، تو یہ بیچارہ بزرگ کیا کرے؟ راستہ نہیں معلوم تھا، اس کے باوجود رہبری کے لیے تیار ہو گیا اور آگے آگے چلا. کچھ دور جانے کے بعد اس نے آنے والے مسافر سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بھیا، مجھے یہاں تک پتا تھا، اس کے آگے میں نہیں جانتا، اس کے آگے راستہ کہاں سے کدھر جاتا ہے میں نہیں جانتا، میں یہاں تک آیا، اس کے آگے نہیں جانتا. تو مسافر نے فوراً کہا اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو آپ نے رہبری کی کیوں، آپ میرے ہادی بنے کیوں؟ تو اس نے فوراً جواب دیا آپ نے دیکھا نہیں، میں اپنے مرضی سے حاکم نہیں بنا، مجھے زبردستی حاکم بنایا گیا. لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ہاں ابتدا سے پڑھانا پڑے گا. پیغمبر اسلام کے بعد اسی طرح کا مرحلہ تھا کہ کچھ لوگ حاکم بننا چاہتے تھے، کچھ لوگوں کو زبردستی بنایا گیا. جب اس کو زبردستی بنایا گیا تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ نے دیکھا نہیں، میں خود حاکم نہیں بنا، مجھے زبردستی رہبر بنایا گیا. لڑائی ہونے لگی، بات چیت ہونے لگی، تبادلے خیال ہونے لگا، مسافر پریشان ہے، یہ آدھے راستے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہے. دونوں لڑ رہے تھے، اتنے میں ایک بچہ چلا رہا ہے، دیکھا ایک مولانا ہے جو شیروانی پہنے ہوئے ہیں اور ایک بزرگ ہیں جو دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. آگے کھڑا ہوا کہا بھیا جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کو پورا مدعا بتایا گیا، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے باندرا مسجد جانا ہے، یہ صاحب ہیں آگے تک چلے اور یہاں پا کے کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، اب مجھے بتائیے میں کہاں جاؤں. انہوں نے رہبری کر کے آگے آدھے راستے میں مجھے چھوڑ دیا. بچے نے مسکرا کے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو باندرا مسجد پہنچا دیتے ہیں. جب آگے چلے تو راستے سے پوچھنے لگا باندرا مسجد میں کس سے ملنا ہے، کس سے ملاقات کرنا ہے، کس سے کس کے پاس جانا ہے، کیا کام ہے. تو جب کئی سوال اس نے کیے تو انہوں نے پوچھا اے بھیا یہ بتاؤ، وہ بزرگ تو پیچھے رہ گئے، آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں، آپ یہ بتائیں مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے باندرا مسجد میں کون کون رہتا ہے، وہاں کس سے ملاقات ہو سکتی ہے، وہاں کیا کیا کام ہو سکتا ہے. تو اس بچے نے جواب دیا اصل میں وہیں کا رہنے والا ہوں، کیونکہ میں وہیں کا رہنے والا ہوں اس لیے ساری باتیں جانتا ہوں. یہی مرحلہ اسلام کا ہے، ہمیں دنیا سے آخرت کا سفر کرنا ہے، رہبر ہمارے سامنے ہیں. ایک آگے چل کے رک گیا، اس سے کہا کیوں رکے، کہ میں خود سے رہبر نہیں بنا، میرے زبردستی میرے ہاتھ پہ بیعت کی گئی. جب جھگڑا شروع ہوا تو ایک بچہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو میں بتاؤں گا، اس لیے کہ جنت کے راستوں کو بھی میں جانتا ہوں، خدا کی منزلوں کو بھی میں جانتا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یہاں پر کیا کام آیا، آیا عمر کام آئی، آیا علم کام آیا. تو رہبری کے لیے عمر کام نہیں آتی، رہبری کے لیے علم ہونا ضروری ہے. 70 سال کا بوڑھا رہبری نہیں کر سکتا، 14 سال کا جوان رہبری کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے. تو خداوند کریم نے ابتدائی منزل سے جب پہلی بار جناب آدم کے لیے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہی تو کہا تھا پروردگار کیا اسے بنائے گا کہ جو زمین پر فساد کرے، زمین پر خونریزی کرے. تو خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو علم مجھے ہے وہ تمہیں نہیں ہے. لیکن فرشتے خاموش ہو گئے. اللہ نے فرمایا فرشتے چپ ہو گئے، کچھ نہیں بولے. چپ رہنے کے باوجود ان کے دل میں یہ خلش رہ گئی کہ پروردگار عالم تو نے کہہ تو دیا کہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، یہ سچی بات ہے، مگر پتا کیسے چلے کون رہبری کے لیے حقدار ہے. تو خلاق عالم نے دونوں کا امتحان لیا، کچھ ناموں کو دکھایا، کچھ نور کی صورتوں کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. تو فرشتوں نے ہاتھ جوڑ لیے، پروردگار ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا ہے، اس کے آگے نہیں جانتے. لیکن جناب آدم نے فرمایا پروردگار اس میں پہلا نام محمد کا ہے، دوسرا نام علی کا ہے، تیسرا نام فاطمہ کا ہے، چوتھا نام حسن کا ہے، پانچواں نام حسین ابن علی کا ہے. تو فرشتوں نے نام نہیں بتا پائے، اس لیے رہبری کے حقدار نہیں ہوئے. جناب آدم نے نام بتا دیے تو وہاں پر بھی اللہ نے معیار رہبری علم کو رکھا تھا، تسبیح کو معیار نہیں بنایا تھا، تقدیس کو معیار نہیں بنایا تھا، معیار بنایا تھا علم کو. فرشتے خاموش ہو گئے، لیکن یہ خاموشی ایک زمانہ گزر جانے کے بعد، ایک دور گزر جانے کے بعد بارگاہ الہی میں ٹوٹی. جب زمین پر لوگ بسنے لگے، جب زمین پر لوگ رہنے لگے، آدم کی اولاد مشرق سے مغرب تک پھیل گئی اور اس میں ظلم و بربریت شروع ہوئی. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، دوست نے دوست کو لوٹ لیا، چچا نے بھتیجے کو مار ڈالا، بھتیجے نے چچا کی گردن کاٹ لی، احباب نے احباب کو ختم کرنا شروع کر دیا. جب زمین انسانیت کے خون سے لالازار ہو گئی اور چاروں طرف فساد پھیل گیا، میں توجہ چاہتا ہوں، چاروں طرف جب فساد پھیل گیا، انسان نے انسانیت کا خون بہانا شروع کر دیا، جبکہ قرآن نے سب سے پہلی بات جو کی ہے وہ انسانیت سے کی ہے، اور یہ کہہ کر انسانوں کو متوجہ کیا کہ جس نے ایک انسان کو مار دیا گویا اس نے عالم انسانیت کو مار دیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دے دی گویا اس نے عالم انسانیت کو زندگی دے دی.
جب لوگوں نے لوگوں کو، انسان نے انسان کو، بشر نے بشر کو قتل کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گر گئے، کسی کے اونٹ نے کسی کی حوض میں پانی پی لیا، 40 سال تک لڑائیاں ہو رہی ہیں، خاندان برباد ہو رہے ہیں، گھر والے تباہ ہو رہے ہیں، زندگیاں جا رہی ہیں، فرشتوں نے جب یہ ماحول دیکھا، بارگاہ الہی میں فرمایا، پروردگار ہم تو تیری بارگاہ میں پہلے سے کہتے تھے کہ انسان لائق اعتبار نہیں ہے، بشر لائق بھروسہ نہیں ہے، تو نے ان لوگوں کو پیدا کیا، اب دیکھ جن پر تو فخر کر رہا تھا، زمین پر فساد پھیلائے ہوئے ہیں، زمین پر جھگڑا کر رہے ہیں، اعتراض کیا فرشتوں نے، جب اعتراض کیا تو خداوند کریم نے فرمایا، اے میرے بزم ملکوتی میں رہنے والے ملائکہ، اصل میں تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا کی گئی کہ جو میں نے انسانوں کے اندر پیدا کی ہے، اگر وہ صلاحیتیں جو بشر کے اندر ہیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو اس سے زیادہ کہیں فتنہ گر تم لوگ ہوگے، اس سے زیادہ کہیں فساد پیدا کرنے والے تم لوگ ہوگے۔ فرشتے پھر خاموش ہو گئے، لیکن بارگاہ الہی میں آواز دی، پروردگار تو نے کہا ہم نے مان لیا کہ انسانوں میں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، لیکن یہ آزمائش کیسے ہوگی، پتا کیسے چلے گا؟ ہم تیری بات کو مان کر خاموش تو ہو گئے، لیکن ہم چاہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ تو خداوند کریم نے کہا ایسا کرو، اپنے میں سے 2 فرشتوں کا انتخاب کرو جو ریاضت میں سب سے زیادہ ہوں، تقوی میں سب سے آگے ہوں، عبادت میں سب سے بہتر ہوں، اعتبار میں تمہارے نزدیک سب سے معتبر ہوں، ان فرشتوں کو چھوڑ کر کے جنہیں میں نے 4 کی عدد میں گنا ہے، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور جبرائیل، ان کے علاوہ 2 فرشتوں کو منتخب کرو جو بہت معتبر ہوں، جو بڑی نمازیں پڑھنے والے ہوں، جو بڑے سجدے کرنے والے ہوں، جن کی تسبیح تمہاری نظر میں معتبر ہو، جن کی عبادتیں تمہاری نظر میں معتبر ہو، جن کا تقویٰ تمہاری نظر میں معتبر ہو۔ فرشتوں نے جمگٹ کیا اور اس کے بعد میٹنگ کی، بزم ملکوتی میں 2 فرشتے منتخب ہوئے اور بارگاہ الہی میں لا کر پیش کیا گیا۔ خلاق عالم نے کہا ان فرشتوں سے پوچھو کہ میں انہیں انسانی شکل دیتا ہوں اور وہ 2 چیزیں کہ جو انسان کو دی ہیں انہیں بھی دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں، کیا اس بات کے لیے تیار ہیں؟ فرشتوں نے کہا پروردگار جب ہمارے ساتھیوں نے انتخاب کر لیا ہے تو ہم امتحان کے لیے تیار ہیں۔ فرشتوں کا نام ہے ہاروت و ماروت، ایک کا نام ہے ہاروت، ایک کا نام ہے ماروت، وہ 2 چیزیں جو انسان میں دی گئی جن کی وجہ سے پوری دنیا میں جھگڑا ہے، ایک ہے غصہ اور ایک ہے خواہش نفس۔ اگر انسان غصے پہ کنٹرول کر لے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، اگر انسان خواہش نفسانی پہ کنٹرول کر لے تو خوریزی ختم ہو جائے گی۔ تو خلاق عالم نے ان سے کہا کیا تم تیار ہو؟ کہاں پروردگار تیار ہیں، کہا ہم تمہیں انسانی شکل دیں گے، بشریت کا جامہ پہنائیں گے، زمین بجاؤ اور 2 چیزیں دیں گے، غصہ بھی دیں گے خواہش بھی دیں گے، اور 4 چیزوں سے منع کریں گے۔ پہلی چیز، زمین پر جا کر شرک نہ کرنا، دوسری چیز، شراب نہ پینا، تیسری چیز، زنا نہ کرنا، چوتھی چیز، نفس محترم کو قتل نہ کرنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ لوگ میری بات پہ جو ہے توجہ دیجئے، میری آواز پہ توجہ نہ دیجئے، ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد پر، میری مجلس جب شروع ہوتی ہے 15 منٹ کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، 15 منٹ کے بعد ہی میری آواز کھلے گی، آپ جانتے ہیں، مجلس 15 منٹ کے بعد شروع ہوگی. یہ تو ابھی تمہید ہے. چار چیزیں دیا، ایک شرک نہ کرنا، دوسرے زنا نہ کرنا، تیسرے شراب نہ پینا، اور چوتھا کیا ہے جی؟ نفس محترم کو قتل نہ کرنا. چار چیزوں سے منع کیا. نعمتیں کون سی دی؟ دو، ایک غصہ اور ایک خواہش. یہی دو چیزیں ہیں تو نا انسان میں جھگڑے کی، فساد کی جڑ ہے. کسی بات پر غصہ آ گیا، جھگڑا ہو گیا، خواہش پوری نہیں ہوئی تو انسان جھگڑا کرنے لگا. خواہش تھی آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے دولت جمع کریں، دولت جب ہاتھ نہیں آئی تو چھیننا شروع کر دیا. خواہش تھی حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، جب حکومت ہاتھ میں نہیں آئی تو چھیننا شروع کر دیا. خواہشات بڑھتی رہی، انسان جو ہے گناہوں میں ملوث ہوتا رہا، اور جو جو خواہشیں کم ہوئی انسان گناہ سے دور ہوتا چلا گیا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے یار میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، ہے کہ نہیں؟ خواہشیں بڑی حکومت لینے کی، تو نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، خواہشوں پہ دوڑ گئے. خواہشیں بڑی دولت جمع کرنے کی، تو نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، بڑھ گئے. میں ایک واقعہ بتا دوں یہاں پر، رکے میری بات کی تصدیق بھی ہو جائے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرنے والا جب مر رہا تھا، مرنے سے پہلے اس کی تمنا یہ تھی کہ میں 18,000 دینار جمع کروں. کتنے دینار جمع کروں؟ 18,000. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بوڑھا ہو گیا، 18 پورے نہیں ہوئے، 17 ہی جمع ہوئے. 17,000 دینار جمع ہو گئے، تھیلی میں رکھے ہیں، سامنے ملک الموت ہے، مستر بیماری پہ ہے، اعتدار کا وقت ہے، دم ہی نہیں نکلتا، جان اٹکی ہوئی ہے، کوما میں پڑا ہوا ہے، ایک دن ہو گیا نہیں جان نکلی، دوسرا دن ہو گیا آسانی پیدا نہیں ہوئی، تیسرا دن ہو گیا آسانی پیدا نہیں ہوئی. لوگوں نے آ کے پوچھا، اے بھیا کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ آپ اٹکے ہوئے ہیں، جا نہیں رہے ہیں سفر پر. تو اس نے کہا ایک تمنا تھی کہ میں 18,000 دینار جمع کروں. تو کیا ہوا کہ 17 ہوئے، ایک کم رہ گیا. لوگوں نے کہا تو کیا کہا، ایک پورا ہو جاتا تو آسانی سے مر جاتا. لوگوں نے جمع کر کے ایک اس کی تھیلی میں ملا دیا، کہا دیکھ پورے 18 ہو گئے. جیسے یہ 18 دیکھے فوراً دم نکل گیا. اب بتائیے اس کے کسی کام آئیں گے؟ کسی کام نہیں آئیں گے. لیکن خواہش ہے، تمنا ہے، پوری ہو گئی. تو چونکہ خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہوتے جاتے ہیں، غصہ بڑھتا جاتا ہے، جھگڑا شروع ہوتا جاتا ہے. کسی کی خواہش ہے کہ وہ کرسی کے جو ہماری نہیں ہے اس کرسی پہ بیٹھ جائیں، وہاں جھگڑے ہیں. کسی کی خواہش ہے ہم تخت پہ بیٹھ جائیں، وہاں جھگڑے ہیں. کسی کی خواہش ہے ہم دولہ جمع کر لیں، وہاں جھگڑے ہیں. اور جس کی کوئی خواہش نہیں ہے، لباس اگر پھٹا ہے تو پیوند لگا لے گا، کھانے میں اگر جو کی روٹی ہے تو وہی چلے گی، سونے کے لیے اگر چٹائی ہے تو وہی چلے گی، رہنے کے لیے ٹوٹا سا مکان ہے تو وہی چلے گی. تو پروردگار نے کہا اگر ان خواہشوں کو مار کر ہمارے دیے ہوئے پہ توکل کر کے علی زندگی دنیا گزاریں گے تو میں دنیا میں تو چاہے کچھ نہ دوں مگر جنت ان کے حوالے کر دوں گا. کہ اگر تقسیم جنت کسی کے حوالے ہے تو علی مرتضیٰ کے حوالے ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے مشکلیں پیدا کرتی ہیں. تو کہا ہم تمہیں چار چیزوں سے منع کرتے ہیں. ایک ہے شرک نہ کرنا، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، اور نفس محترم کو قتل نہ کرنا. دو چیزیں دیا، غصہ اور خواہش، زمین پر بھیج دیا. عہدہ کون سا دیا؟ الگ الگ شہر میں دونوں کو رکھا. عہدہ دیا قضاوت کا، عہدہ ججمنٹ دینے کا، عہدہ فیصلہ کرنے کا، عہدہ جج بنا کر بھیجا. ججمنٹ دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے. مسند قضاوت پہ بیٹھ جانا اور ہے، فیصلے صحیح کر دینا یہ بڑا مشکل ہے۔ مسند قضاوت پر بیٹھنے والے تو کوئی بھی بیٹھ سکے ہیں، لیکن صحیح فیصلہ علی مرتضیٰ نے کیا ہے۔ ایک ہی قاضی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے اگر میرے پاس توریت والے آئیں گے تو توریت سے فیصلہ کروں گا، اگر میرے پاس زبور والے آئیں گے تو زبور سے فیصلہ کروں گا، اگر میرے پاس انجیل والے آئیں گے تو انجیل سے فیصلہ کروں گا، اگر میرے پاس قرآن والے آئیں گے تو قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ توریت سے فیصلہ جب کرے گا جب توریت جانتا ہوگا، زبور سے فیصلہ جب کرے گا جب زبور جانتا ہوگا، انجیل سے فیصلہ جب کرے گا جب انجیل جانتا ہوگا، قرآن سے فیصلہ جب کرے گا جب قرآن معلوم ہوگی۔ ایک ہی قاضی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں جس جو آئے اس کا فیصلہ ویسے کروں، تو قضاوت کا عہدہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ عہدہ اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد کو بھی دیا تھا۔ جناب داؤد بھی اللہ کے زمین پر خلیفہ تھے، ان کا کام بھی یہی تھا کہ وہ فیصلے کیا کرتے تھے، ان کا دربار لگتا تھا، لوگ آتے تھے، جناب داؤد فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن اس وقت فیصلہ کرنا بڑا آسان تھا، اس وقت قضاوت کرنا بڑا آسان تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ داؤد کے زمانے میں آسمان سے ایک زنجیر عدل لٹکا کرتی تھی، ایک زنجیر جو تھی اس کا نام تھا زنجیر عدل، وہ آسمان سے زمین کی طرف لٹکتی تھی۔ جناب داؤد جب فیصلہ کرتے تھے تو دونوں مدعیوں کو سامنے لا کے کھڑا کرتے تھے اور ہر ایک اپنا اپنا دعویٰ پیش کرتا تھا، دعویٰ کہہ کے زنجیر کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا، جس کے ہاتھ میں زنجیر آ جاتی تھی وہ حق پہ ہوتا تھا۔ جناب داؤد فیصلہ کر دیتے تھے، ارے بھیا نیند آنے لگی، ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ نہیں، جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے جاگنا ضروری ہے، اگر سو گئے تو پھر سمجھ لیجئے گا۔ چار چیزوں سے منع کیا ہے، وہ چاروں چیزیں یاد رکھیے گا، نتیجہ میں دوں گا لیکن تھوڑی دیر میں دوں گا، بہت جلدی نہیں دوں گا۔ اس زمانے میں آسمان سے زنجیر لٹکا کرتی تھی، اللہ رے انسان، اللہ رے بشر، یہ انسان اتنا دھوکے باز ہے، یہ انسان اتنا فریب دینے والا ہے، یہ انسان اتنا دسیسہ باز ہے کہ جناب داؤد کو بھی دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ورنہ آج تک وہ زنجیر عدل موجود ہوتی اور فیصلے میں کوئی پرابلم نہ ہوتی، فیصلے میں کوئی جھگڑا نہ ہوتا، پھر جج خریدے نہ جاتے، پھر وکیلوں کو سودا نہ ہوتا، پھر عدالتیں نہ بکتی، وہ عدالت پروردگار کی موجود رہتی اور زنجیر لٹکتی رہتی، لوگ اس کو پکڑتے، فیصلہ ہو جاتا۔ جناب داؤد اسی طرح فیصلہ کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ایک ایسا فیصلہ جناب داؤد کی خدمت میں آیا کہ ایک قاضی جس کے اوپر ایک آنے والے نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے چند ہیرے جو میں نے اس کے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے وہ نہیں دے رہا، بے ایمانی کر لیا ہے۔ اس زمانے میں قاضیوں کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، قاضی جو ہے حکومت کی طرف سے معین ہوتے تھے، امانتیں رکھتے تھے، اور کچھ قاضی ایسے تھے کہ جو واقعی امانت دار تھے، وہ دنیا کی امانت بھی سنبھالتے تھے، دین کی بھی امانت سنبھالتے تھے۔ لیکن آج کا دور نہ دنیا کی امانت سنبھالنے والے ہیں نہ دین کی امانت سنبھالنے والے۔ قاضی کے پاس امانتیں رکھتے تھے، ایک شخص نے چند ہیرے قاضی کے پاس رکھے اور کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، حج سے واپس آؤں گا، لے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، وہ چلے گئے۔ اب چونکہ یہ باب کھل گیا ہے، اسی باب کو مکمل کر دوں میں، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس باب پر پڑھوں گا، ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن ممبر پر جو باب کھل جائے اسی باب کو مکمل کر دیا جائے۔ جب وہ واپس آیا، ہیرے دیکھے، ہیرے کی چمک تو اچھے اچھے انسان کی نیت کو خراب کر دیتی ہے، ہیرے کی چمک دیکھ کر، اس کی قیمت کو دیکھ کر قاضی کی نیت بدل گئی۔ جب واپس آ کے اس نے کہا میرے ہیرے مجھے دے دیجئے، تو قاضی نے کہا کون سے ہیرے، کس کے سامنے دیے تھے ہیرے، میرے پاس کوئی ہیرے نہیں ہے۔ اس نے لاکھوں منتیں کی، لاکھوں سماجتیں کی، بڑی خوشامد کی، اے بھیا میرے ہیرے مجھے واپس کر دیجئے، بڑے قیمتی ہیں، میری زندگی بھر کی محنت ہے۔ کہ لگا نہیں نہیں ہمارے پاس کوئی ہیرے نہیں ہیں. جب اتنا کہا اور معلوم تھا کہ فیصلہ جناب داؤد کے پاس پہنچنے والا ہے, وہ شخص روتا ہوا جناب داؤد کی خدمت میں آیا. جناب داؤد وہ شخص ہے کہ جو خود اپنا کام اپنی روزی کے لیے زرا بنا کر کیا کرتے تھے, زرا لوہے کی زرا کڑیاں بناتے تھے, ان کو زرا بناتے تھے جو جنگ میں کام آتی تھی, اور ان کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ پر لوہا نرم ہو جاتا تھا. نرم کیسے ہوتا تھا یہ جناب عمار یاسر نے بتایا. جب جناب عمار یاسر مولا کی خدمت میں آئے, آ کر کہا میرا ایک قرضہ ہے مجھے دینا ہے, مولا نے کہا وہ ڈھیلا اٹھاؤ. جناب عمار نے ڈھیلا اٹھایا, کہا یہ تو ڈھیلا ہے مٹی کا ڈھیلا. کہا میرا نام لو, علی کا نام لیا, وہ مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو گیا. اس سے آپ متفق ہیں؟ اس روایت سے آپ متفق ہیں؟ ہاں نہیں میں جواب دیجیے گا, مگر سمجھ کے دیجیے گا. یعنی علی کا نام لیتے ہی مٹی کا ڈھیلا سونے کے ڈھیلے میں تبدیل ہو گیا, اس روایت سے آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ ہاں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ میں بھی رکھتا ہوں, مجھے بھی یقین ہے. علی کا نام لینے سے مٹی سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے. افسوس کی بات ہے کہ نام علی سے مٹی تو سونا بن جائے, مگر دن بھر علی علی کہنے والا کیریکٹر کے اعتبار سے اچھا نہ بن سکے. افسوس کی بات ہے کہ نام علی مٹی پر اثر انداز ہو رہا ہے, مگر انسان پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کردار کے اعتبار سے سونے سے بہتر کیوں نہیں ہوا؟ انداز کے اعتبار سے سونے سے بہتر کیوں نہیں ہوا؟ اگر نام علی کردار پسند نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان پر علی ہے, دل میں علی نہیں اترا ہے. اے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. مٹی کا ڈھیلا جب سونے کا ہو گیا, عمار سے مولا نے کہا جتنا چاہیے اتنا لے لو. عمار کہنے لگے یا علی یہ تو مٹی نہیں ہے, ڈھیلا ہے, سونے کا ڈھیلا ہے, ایسے تھوڑے ٹوٹ جائے ٹوٹے گا, اس کے کاٹنے کے لیے چھینی ہتھوڑی چاہیے. مولا نے کہا ارے جس نام سے ڈھیلے کو مٹی سے سونا بنایا ہے اسی کا نام لو گے تو یہ ڈھیلا موم بھی ہو جائے گا. جناب عمار یاسر نے کہا اچھا. کہا اچھا نہیں, جناب داؤد لوہے کو میرے نام سے ہی موم کیا کرتے تھے. جناب داؤد لوہے کو میرے نام سے موم کیا کرتے تھے. بار بار یہ روایت اس لیے سنائی کہ وہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا, جیسے چاہتے تھے موڑ دیتے تھے اور موڑنے کے بعد زرہ بنا دیتے تھے. جناب داؤد کے بعد فیصلہ پہنچا. دیکھیں بات بھولنا چاہیے گا, بات وہیں سے شروع ہوئی ان فرشتوں سے کہ جن کو اللہ نے دو چیزیں دی, چار چیزوں سے منع کیا, اور میں پھر وہیں پر پلٹ کے آؤں گا. جیسے ہی جناب داؤد کے پاس روتا ہوا گیا, اور جناب داؤد جو فیصلہ کرتے تھے پورے شہر میں شور مچاتا پورے شہر میں اعلان کرا دیتے تھے, شور مچ جاتا تھا کہ جناب داؤد فیصلہ کرنے والے ہیں, پورے شہر میں اعلان ہو گیا. قاضی کو پتا چلا کہ ہمارا مدعا جناب داؤد کے پاس پہنچ گیا ہے, ہمارے دعوے کی تصدیق کے لیے جناب داؤد فیصلہ کرنے والے ہیں. جناب داؤد نے قاضی سے کہلوا دیا کل فلاں وقت پہ میدان میں آ جانا, اس جگہ جہاں زنجیر عدل لٹک رہی ہے. قاضی نے انتظام کیا. کیا کیا؟ جو ہیرے تھے وہ تو جھوٹ بول رہا تھا, نیت خراب ہو گئی تھی. ہیروں کو اس چھڑی میں جو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اس چھڑی میں کھول کیا اور ہیروں کو اس کے اندر پیوست کر دیا, اور اس کے بعد اوپر سے اس کے ڈھکن کو لگا دیا اور چھڑی ہاتھ میں لے لی. دوسرے دن مثلاً 10 بجے فیصلہ ہونے والا تھا, میدان میں پہنچ گیا, مدعی بھی ہے مدعی بھی ہے, دعویٰ کرنے والا بھی ہے جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا وہ بھی ہے. جناب داؤد نے فرمایا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے آپ کو ہیرے دیے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں دیے تھے, کوئی میرے پاس ہیرے نہیں ہیں. اب دونوں میدان میں آ جاؤ, پورا شہر موجود ہے, فیصلہ ہونے والا ہے. تو جس نے دعویٰ کیا تھا اس نے کہا داؤد سے, یا نبی اللہ میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے اس کو ہیرے دیے تھے. اور جیسے یہ کہا ہاتھ بڑھایا, زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی. جب اس کے ہاتھ میں آ گئی تو سچویشن آپ اچھی طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں, شور بچ گیا, ہو گیا سچی بات سچی بات سچی بات, حق پہ ہے حق پہ ہے حق پہ ہے. تو جب یہ حق پہ ہے اس نے اپنی حقانیت ثابت کر دی. اب باری تھی قاضی کی کہ وہ آگے بڑھے اور قسم کھائے. اس نے کیا کیا, وہ چھڑی جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ چھڑی اس دعویٰ کرنے والے کو دے دی, قدرا اس کو پکڑنا میں آتا ہوں. جب اس نے چھڑی پکڑ لی تو قاضی آگے بڑھا, کہا خدا گواہ رہنا میں نے اس کی امانت اس کے حوالے کر دی ہے. سمجھ میں نہیں آئی؟ صلوات بھیجے محمد والا. ذوق سماعت اتنا کمزور ہو گیا ہے, میں نہیں سمجھتا ہے. صلوات اور بھیجے محمد والا محمد. ارے وہ چھڑی جس میں ہیرے رکھے ہوئے تھے اس نے اس کو پکڑا دیا, کہ پکڑیے میں آتا ہوں. اور جیسے ہی آگے بڑھا کہتا خدا گواہ ہے نا میں نے اس کی امانت اس کو واپس کر دی. اور جیسے یہ کہا ہاتھ بڑھایا زنجیر اس کے بھی ہاتھ میں آ گئی. وہ بھی سچا ہے یہ بھی سچا ہے, فیصلہ کیسے ہو؟ جناب داؤد پریشان, پروردگار اپنی نوعیت کا انوکھا فیصلہ ہے. دعویٰ کرنے والا بھی سچا, جس پر دعویٰ کیا جا رہا وہ بھی سچا. میرے مالک یہ ماجرا کیا ہے؟ وہی آئی داؤد, ماجرا یہ ہے کہ اس کی جو چھڑی ہے اس میں ہیرے رکھے ہوئے ہیں, اس نے مجھے کو دے دیا اور سچی بات کہی میں نے اس کو دے دیا. اور میں تو وہی بات جانوں گا جو یہ کہہ رہا ہے. لہذا آج سے فیصلہ اس طرح نہیں ہوگا, زنجیر کو میں واپس لے لیتا ہوں. اب جب بھی فیصلہ ہوگا تو دو گواہوں کی ضرورت پڑے گی, دو گواہ ادھر سے ہوں دو گواہ ادھر سے ہوں, تبھی سے زنجیر واپس چلی گئی اور گواہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. سلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ داؤد نے فیصلہ کیا تھا, لیکن فخر داؤد کا فیصلہ اگر سنیں گے, فخر داؤد کے سامنے آنے والے فیصلوں میں جب فیصلہ آیا, زمانے کا حاکم ایک چھوٹا سا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. آنے والا کہتا ہے کہ میں نبی کے پاس آیا تھا, نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, یہ کہا تھا کہ جب آپ ہمارے پاس واپس آئیں گے تو ہم آپ کو ایک مٹھی کھجور دیں گے. آپ نبی کے جانشین ہیں, نبی کا وعدہ پورا کر دیجئے. انہوں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے, تشت میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں, ایسے کر کے مٹھی بھری اس کے حوالے کر دیا. جب آگے بڑھایا تو اس نے کہا نہیں نہیں مجھے اتنی ساری کھجوریں نہیں چاہیے, نبی نے مجھے مٹھی بھر کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا, مجھے مٹھی بھر کھجوریں چاہیے. زیر لب مسکرانے لگا حاکم, کہنے لگے کتنا بے وقوف انسان ہے, ہم اتنی ساری دے رہے ہیں ایک مٹھی لے رہا ہے, مٹھی بھری اس کے حوالے کرنا چاہا. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, اس لیے کہ نبی نے اپنی مٹھی سے دینے کا وعدہ کیا تھا, مجھے نبی کی مٹھی سے چاہیے. کہ نبی کو انتقال کیے ہوئے کتنے سال گزر گئے, اب میں نبی کی مٹھی کہاں سے لاؤں؟ آنے والے نے کہا ارے جو نبی کی مٹھی نہیں لا سکتا تو نبی کا کیریکٹر کیسے بتا سکتا ہے؟ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, گھبرانا نہیں میں بتاتا ہوں نبی کی مٹھی کیسے آئے گی. علی مرتضیٰ کو بلایا گیا, علی مرتضیٰ آئے, دربار میں وقت پڑا ہے دین پر شریعت پر, نبی کا وعدہ پورا کرنا ہے. کہا کیا کہہ رہا؟ کہہ رہا ایک مٹھی کھجور چاہیے, مگر وہی مٹھی چاہیے جو نبی کی مٹھی تھی. مولا علی آگے بڑھے, تشت سے مٹھی بھری اس کے حوالے کرنا چاہا, وہ بڑے احترام سے آگے بڑھا, جھولی پھیلا دی. ابھی تک جھولی نہیں پھیلائی، اب جھولی پھیلا دی، وہ بھی جانتا ہے کہ جھولی کہاں پھیلانا چاہیے کہاں نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس لیے کہ ہر دروازے پر جھولیاں نہیں پھیلائی جاتی۔ مٹھی پر کھجور، کھجور علی نے اس کی جھولی میں ڈالی، اس نے جھولی لپیٹی چل دیا، بادشاہ وقت نے روکا، اے بھیا میں نے دیا تو نہیں لیا، علی نے دیا تو لے لیا، تم تو کہہ رہے تھے کہ نبی کی مٹھی چاہیے، یہ تو علی کی مٹھی ہے۔ کہا تم بھول گئے، ہم نہیں بھولے، نبی نے تو فرمایا تھا یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ تم سمجھتے نہیں ہو، جو نبی کی مٹھی ہے وہی علی کی مٹھی ہے، جو علی کی مٹھی ہے وہی نبی کی مٹھی ہے۔ صلوات دے دے محمد و آل محمد۔ جو نبی کی مٹھی ہے وہی علی کی مٹھی ہے، جو پیغام نبی ہے وہی پیغام علی ہے، جو ہدایت نبی ہے وہی ہدایت علی ہے، جو تفسیر نبی ہے وہی تفسیر علی ہے، جو حکم نبی ہے وہی حکم علی ہے، جو عبادت نبی ہے وہی عبادت علی ہے، جو سجدہ نبی ہے وہی سجدہ علی ہے، جو تقسیم پیغمبر ہے وہی تقسیم علی ہے، جو دوست نبی ہے وہی دوست علی ہے، جو دشمن نبی ہے وہی دشمن علی ہے، جو تقسیم نبی کی ہے وہی تقسیم علی کی ہے۔ جس ممبر پر نبی کو بیٹھنے کا حق تھا، اس ممبر پر علی کو بیٹھنے کا حق ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جہاں اقرار پیغمبر کا ہے وہی اقرار علی کا ہے، جہاں انکار پیغمبر کا ہے وہی انکار علی کا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا فیصلے کا مسئلہ، فیصلہ ہو جائے۔ دو فرشتوں کو معین کیا، قضاوت کا عہدہ دیا، قاضی بنایا، تم یہاں قاضی دوسرا وہاں قاضی۔ ایک سال، دو سال، چار سال گزر گئے، قضاوت کر رہے ہیں، فیصلے سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو امتحان کا وقت آیا، تو ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا اب امتحان لیا جائے۔ بڑے بھائی کے پاس، ہاروت و ماروت میں ایک بڑا ایک چھوٹا تھا، بڑے کے پاس خوبصورت ترین ایک عورت کو بھیجا، کہا جاؤ اب میرے بندے کا امتحان ہے۔ جب وہ گیا، وہ عورت جب اس کے پاس گئی، تو جانے کے بعد اس نے اپنی ایک مدعا پیش کیا، کوئی فیصلہ پیش کیا، اس کے حسن کو دیکھا، اس پر فریفتہ ہو گیا۔ جب حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہوا، خواہش نے غلبہ کیا، عورت سے کہا میں تجھ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا میں تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے گھر پہ آئیے۔ کہا ٹھیک ہے، تمہارے گھر پہ آئیں گے۔ ٹائم بتایا گیا، مثلا چار بجے فلاں دن، سنڈے کا دن چھٹی کا ہوتا ہے، چار بجے آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے، یہاں سے بات وعدہ کر کے چلی گئی، دوسرے والے کے پاس پہنچی، چھوٹے والے بھائی کے پاس۔ انہوں نے بھی جب اس کے حسن کو دیکھا، فریفتہ ہو گئے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں یہاں پر رک کے ایک بات کہوں، آپ نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایک بار ایک زرگر، جو سنار ہوتے ہیں نا، سنار، سنار کے پاس ایک عورت آئی تھی، اور آنے کے بعد کچھ اس کے کان میں کہہ کے چلی گئی۔ باہر جا کے ایک جوان نے اس عورت کی خوبصورتی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس پر فریفتہ ہوا۔ عورت نے بھی اس کو جو ہے اپنی طرف سے اجازت دے دی، آپس میں گفتگو ہوئی، کہا میرے ساتھ آؤ۔ اپنے ساتھ میں لے کے گئی، اور لے جانے کے بعد سنار کی دکان پہ بٹھایا، کہا یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، اور چلی گئی۔ جب ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹے گزر گئے اور وہ عورت نہیں آئی، تو جوان نے پوچھا ہے بھیا وہ عورت کہاں گئی؟ کہ وہ تو گھر چلی گئی۔ ارے مجھے یہاں بٹھا دیا، مجھے یہاں کیوں لائی تھی؟ قاسم میں بات یہ تھی، وہ مجھ سے کہہ کے گئی تھی کہ میرے لیے شیطان کی تصویر بناؤ۔ تو میں نے کہا میں نے شیطان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، تو تمہیں لا کے بٹھا دیا، کہا ایسی تصویر بنا دو۔ سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ کہا ایسی تصویر بنا دو، یہی تو شیطانت ہے۔ دوسرا بھائی بھی فریفتہ ہوا، یہ قاضی بھی فریفتہ ہوا، وہ قاضی بھی فریفتہ ہوا۔ خواہش کو پورا کرنے کے لیے دونوں پہ غلبہ ہوا، دونوں نے اس سے خواہش میں ظاہر کی، اس نے دونوں سے وعدہ کر لیا، اور ایک ٹائم دیا دونوں کو، 4 بجے فلا جگہ پہ آ جانا، میرا گھر تمہارے لیے خالی ہے. بڑا بھائی بھی پہنچ گیا، چھوٹا قاضی بھی پہنچ گیا. جب دونوں قاضی ایک ساتھ پہنچے، ایک نے دوسرے کو دیکھا، شرمندہ ہوئے. وہ اس کے راز سے واقف ہوا، وہ اس کے راز سے واقف ہوا، لیکن انہوں نے بالکل بالکل سنت خلافت پر عمل کیا. ایک دوسرے کو دیکھ کر پشیمان تو ہوئے، مگر دونوں ایک ہی مقصد کے لیے آئے تھے. تو کہنے ایسا کریں گے، نہ تم کسی سے کہنا نہ میں کسی سے کہوں گا، ہم دونوں ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں، تو پریشانی کیا ہے. دخل بات کیا، دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے، ارادہ زنا کیا. کہا ہماری خواہش پوری کرو. عورت نے کہا کروں گا، کروں گی، لیکن شرط ایک ہے. وہ شرط یہ ہے کہ تم موحد ہو اور میں مشرکہ ہوں. پہلے اس بت کی پوجا کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو، تب خواہش پوری کریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں کر سکتے، شرک ہے. کہ نہیں کر سکتے تو جاؤ. خواہش نے غلبہ کیا، کہنے لگے ایک سجدہ کر لینے میں کیا حرج ہے، بت کے سامنے ایک سجدہ کر لیتے ہیں، خواہش پوری ہو جائے گی. ایک سجدہ کر لیا، شرک ہو گیا. اس نے کہا خواہش تو پوری کریں گے، لیکن شرط ایک اور ہے کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، تمہیں بھی شراب پینا پڑے گی. کہنے لگے نہیں نہیں شراب نہیں پیئیں گے. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو سمجھایا، ارے پانی ملا کے پی لینے میں کیا حرج ہے. مسلمانوں کے خلفاء کی جب بات آتی تو وہاں بھی یہی ہے، وہ پیتے تو تھے مگر پانی ملا کے پی لیتے تھے. اب کتنا پانی ملاتے تھے تو وہی جانے، بوند بھر ملاتے تھے یا لوٹا بھر ملاتے تھے، اب کوانٹٹی کے حساب سے پیتے ہوں گے پلاتے ہوں گے. تو کہا چلو ایک گھونٹ شراب پی لینے میں کیا حرج ہے، شراب بھی پی لیا. کتنی چیزوں سے منع کیا تھا، 4 چیزیں، زنا کا ارادہ کیا، شرک کیا، شراب پیا. ابھی خواہش پوری کرنا ہی چاہتے تھے، دروازے پہ فقیر کی آواز آئی، عورت نے دروازہ کھول دیا. فقیر نے دیکھا چھوٹا قاضی بڑا قاضی دونوں موجود ہیں. کہہ رہے میاں تم یہاں، جیسے ہی دیکھا ان کی روح بنا ہو گئی کہ شہر میں بتا دے گا تو ہماری بےعزتی ہو جائے گی. ارے بےعزتی اس کی ہوتی جس کی کوئی عزت ہوتی ہے، شہر میں جائیں گے بےعزتی ہو جائے گی. عورت نے کہا آپ قاضی ہیں، آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا، کیا کریں. کہا ایسا کرو اسے مار ڈالو، مار کے یہیں دفنا دو. نفس محترم کو قتل بھی کر دیا، اس کو مار ڈالا، دفنا دیا. شرک بھی کیا، زنا کا ارادہ کیا، شراب بھی پی اور نفس محترم کو قتل بھی کیا. 4 چیزوں سے خدا نے منع کیا تھا، 2 چیزیں دی تھی، غصہ اور خواہش، مگر دونوں پر قابو نہ پا سکے. اب جو قبر بنا کے اٹھے تو نشہ دور ہو گیا. وحی الہی نازل ہوئی، اللہ کا فرشتہ آیا. اب خدا کہہ رہا ہے بتاؤ تم بہتر ہو کہ انسان بہتر ہے. اب اللہ یہ کہتا ہے کہ تم بتاؤ تمہاری سزا کون سی ہو، آیا دنیا کی سزا چاہیے یا آخرت کی. تو فرشتوں نے کہا آخرت کی سزا بہت بڑی ہے، دنیا میں مجھے سزا دے دی جائے. اللہ نے دونوں فرشتوں کو چاہے بابل میں پلکوں کے بل لٹکا دیا، قیامت تک اسی طرح لٹکے رہیں گے. یہاں تک تو واقعہ ہے کتابوں میں، آگے مجھ سے سنیے کہ 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، نہ خواہش پہ کنٹرول کر سکے نہ غصے پہ کنٹرول کر سکے. اللہ نے انسانوں پر فخر یوں ہی نہیں کیا ہے کہ میں نے ایسے انسان پیدا کیے ہیں. خواہش پہ اتنا کنٹرول ہے کہ عورت آگے اجرے میں کھڑی رہی، امام موسیٰ کاظم سجدے سے نہیں اٹھے. ارے آپ ہلے نہیں، آبادی عورت آگے کھڑی رہی، عاجزوں کے سجدے میں سر جھکا دیا. غصے پہ اتنا کنٹرول ہے، عمر ابن عبدالعزیز کے سینے سے اتر کر علی آواز دے رہے ہیں، میں لڑتا بھی خدا کے لیے ہوں، مرتا بھی خدا کے لیے ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
یا علی، خواہش پہ اتنا کنٹرول،
حاکم وقت تلاش کر رہا ہے کوئی بہانہ ملے مارنے کے لیے، عورت کو بھیج دیا، جاؤ امام موسیٰ کاظم کے حجرے میں چلی جاؤ، بہکاؤ. امام نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، سجدے میں اتنی کشش تھی، آنے والی خود سجدے میں گر گئی. جب سپاہیوں نے دیکھا جا کے بتایا وہ تو خود سجدے میں ہے. جب واپس بلا کے پوچھا تجھے تو میں نے دوسرے کام کے لیے بھیجا تھا، تو سجدے میں سر رکھ کے کیا کر رہی تھی؟ کہا مجھے نہیں معلوم، اس سجدے میں اتنی کشش ہے، نہ جانے کتنی کشش ہے، میں سجدے میں گر گئی. غصے پر اتنا کنٹرول عمر ابن عبدالود کے سینے سے اتر آئے لاب دہن پھینکنے پر کہ مجھے غصہ آ گیا، میں لڑتا بھی اللہ کے لیے ہوں، مرتا بھی اللہ کے لیے ہوں. کسی نے کہا یا علی یہ تو اصول جنگ کے خلاف ہے، سینے پہ سوار ہو گئے تو کاٹ ڈالنا چاہیے تھا. علی نے کہا کاٹنا میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد ہے ہر کاٹ میں ہدایت دینا کہ دیکھو علی نے کبھی اپنے نفس کو شامل کر کے جہاد نہیں کیا ہے، حکم الہی ہوا قتل کیا ہے، حکم الہی ہوا سر جھکا دیا ہے. اور گھبراہٹ اسے ہو کہ جو دوبارہ قبضہ نہ پا سکے، جس طرح علی نے ابھی پٹک دیا ہے دوبارہ بھی عمر ابن عبدالود کو پٹک دے گا. ابو طالب کے لال کو موت سے اتنی انسیت ہے جتنی ایک ماں کے دودھ سے بچے کو ہوتی ہے، اندازہ لگایا آپ نے؟ تو پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ غصہ اور خواہش کی منزلوں میں اگر کوئی انسان ہے، وہاں پر انسان مشکلوں میں رہتا ہے، اگر ان پر کنٹرول کر گیا تو فرشتوں سے افضل ہے. بات یہاں تک آئی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تقریباً پورا گھنٹہ قریب قریب اس بات پہ گزر گیا اور ہم اب آپ تک وہ باتیں بھی پہنچا نہیں سکے جو مجھے پہنچانا چاہیے. یہ شب 9 محرم کی شب ہے. آج کی شب میں ہم شکل پیغمبر کو یاد کیا جاتا ہے، وہ جوان کہ جس کی صورت پیغمبر سے ملتی تھی، وہ جوان کہ جس کی عمر فاطمہ زہرا سے ملتی تھی، وہ جوان کہ جس کا لہجہ علی مرتضیٰ سے ملتا تھا، وہ جوان کہ جو صبر میں حسن مصطفیٰ دکھائی دیتا تھا، وہ جوان جو جس کے رگ و پے میں خون امام حسین کا دوڑ رہا تھا. یہ اکیلے علی اکبر نہیں تھے بلکہ کربلا میں پنجتن کا مرقع تھا. جوان باپ کا بیٹا ہے، وہ باپ کے جو ضعیفی کے عالم میں ہے. عزیزان محترم، میں کہاں سے شروع کروں، کس منزل پر ختم کروں، میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا کہنا ضروری ہے کہ جب اہل بیت اسحار کو قید شام سے رہائی ملی اور کربلا ہوتے ہوئے جب مدینے پہنچے ہیں تو روایتیں کہتی ہے اہل بیت کی زندگی میں کربلا کے بعد پہلی عید آئی، اور اہل بیت کی عورتوں کا طریقہ یہ تھا کہ عید میں پیغمبر کے روزے پر جا کے سلامی دیا کرتی تھی. روایت کہتی ہے سلامی کے بعد جب عورتیں واپس ہو رہی تھیں تو راستے میں ام لیلہ بے ہوش ہو کے گر پڑی، غش کھا کے گر پڑی. زینب آگے بڑھی، جناب ام لیلہ کو غش سے افاقہ ہوا، ام لیلہ سے پوچھا بھابھی یہاں سبب کیا ہے غش کھانے کا؟ تو ام لیلہ نے فرمایا زینب جب میں چل رہی تھی تو میں نے دیکھا کچھ جوان آپس میں گلے مل رہے ہیں، جب جوانوں کو میں نے ملتے ہوئے دیکھا تو مجھے میرا بیٹا علی اکبر یاد آ گیا. اے کاش میرا لال علی اکبر ہوتا تو آج اپنے ہمجولیوں سے ضرور گلے ملتا. خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، فاطمہ کے رومال میں جگہ ملے، ان جوانوں کو خدا سلامت رکھے جو والدین کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، جو اکبر کی ہم عمر ہیں. جناب فاطمہ نے یہی تو کہا تھا بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ پیغمبر نے کہا ہے ایک قوم ہوگی کہ جس کے جوان جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے بوڑھوں کا ماتم کریں گے. آج علی اکبر کا ماتم کرنا ہے. اے جوانوں، ہو سکتا ہے اگلے سال ہم رہے نہ رہے، آج علی اکبر کا ماتم دل کھول کے کیجئے. روشنی بجھ چکی ہے، آپ جتنا چاہیں علی اکبر کا ماتم کریں. رابی کہتا ہے علی اکبر صبح عاشور سے پریشان تھے شب عاشور میں. روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین نے خیموں کا جائزہ لیا تو کیا دیکھا، علی اکبر ام لیلہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے ہیں، ام لیلہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے ہیں اور آنکھ کھلی کہہ رہے ہیں. ام لیلہ علی اکبر کے زلفوں کو سوار رہی ہیں. علی اکبر نے کہا مادر گرامی بڑی دیر ہو گئی، آپ نے پہلو بھی نہیں بدلا. بھائی علی اکبر سے ام لیلہ نے کہا میرے لال میں پہلو کیسے بدلوں، یہی ایک آخری رات رہ گئی ہے، میرے لال کا چہرہ دیکھ لوں، کل ہو سکتا ہے ملے نہ ملے چہرہ دیکھنے کو. عزیزان محترم، صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین نے ہمیشہ کے مؤذن کو ہٹایا، علی اکبر کو بلایا، اکبر یہاں آؤ، اس لیے کہ زینب نے حسین سے کہا تھا بھیا آج اکبر سے اذان کہلوائیے، میں چاہتی ہوں کہ اکبر کی آخری آواز سن لوں، بابا کے لہجے میں اکبر اذان دیں گے تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حسین نے علی اکبر کو بلایا، ہاں علی اکبر ذرا ادھر قریب آؤ۔ علی اکبر بابا کے قریب آئے، اکبر تمہاری پھوپھی کی تمنا یہ ہے کہ آج اذان صبح تم کہو۔ بابا میں ضرور کہوں گا لیکن میری بھی ایک تمنا ہے۔ کہا وہ تمنا کیا ہے؟ بابا آپ امام ہیں، اعجاز امامت سے میری آواز کو صغرا تک پہنچا دیجئے۔ بابا میری بہن میری منتظر ہے، صغرا تک میری آواز کو پہنچا دیجئے۔ حسین نے کہا میرے لال میں وعدہ کرتا ہوں تیری آواز کربلا سے مدینہ پہنچے گی۔ علی اکبر کھڑے ہوئے، گلدستے اذان پکا، اللہ اکبر۔ زینب نے مصلی بچھا لیا، ام لیلہ نے مصلی بچھا لیا، تیمم کر کے سب نماز کے لیے تیار ہوئے۔ حسین نے اشارہ کیا فضاؤں کو، اکبر کی آواز فضاؤں کے دوش پر ہواؤں کو چیرتی ہوئی مدینے سے ٹکرائی، مسجد نبوی سے جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا ٹکرائی، جناب صغرا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آواز دی، دادی میں نہ کہتی تھی میرا بھیا اکبر لینے آئے گا، لو اذان علی اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اے پروردگار ان آوازوں پہ رحمتیں نازل فرما، اس طرح کسی باپ سے بیٹا جدا نہ ہو جیسے کربلا میں علی اکبر حسین سے جدا ہو گئے۔ اجرکم اللہ، کربلا کی آواز کو مدینے سے ٹکرائی، جناب صغرا اٹھی، میں نے کہتی تھی میرا بھیا لینے ضرور آئے گا، دیکھو اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ آنے والے مسجد سے ہر ایک سے پوچھ رہی تھی صغرا، ارے میرا بھیا اکبر کہاں چلا گیا؟ کہا یہاں تو اکبر نہیں آئے۔ کہا ابھی ابھی میں نے اذان علی اکبر کی آواز سنی ہے، ایک مرتبہ ادھر جناب علی اکبر اذان دے رہے ہیں، ادھر جناب زینب اذان علی اکبر کو دہرا رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فضا دوڑتی ہوئی آئی، اکبر اذان روک دو، ثانیہ زہرا بے ہوش ہو گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، حسین کے لاڈلے کا ماتم ہے۔ اذان علی اکبر کیسے تمام ہوئی مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک مرتبہ ماؤں نے بالوں کو بکھیر دیا، ام لیلہ نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، پروردگار اس اذان کو سلامت رکھنا، میں کہوں گا جب مسجدوں سے اذان صبح بلند ہوتی ہے ام لیلہ کی آواز آتی ہے، اے اذان مؤذن سننے والوں، ارے میرے جوان اکبر کو نہ بھول جانا، یہ اذان سلامت ہے اکبر کے تصدق سے۔ اذان صبح ہوئی، صبح کو بازار شہادت گرم ہوا، خدا کوئی غم نہ دیکھا ہمیں آل محمد کے سوا، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، حسین لاشا لا رہے ہیں، اکبر آتے ہیں حسین روک دیتے ہیں، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے حسین لاشا لا رہے ہیں، اکبر جانا چاہتے ہیں حسین منع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب بہت بار منع کیا تو ایک مرتبہ علی اکبر آئے، آواز دیتے بابا اب تو کوئی نہیں رہ گیا ہے، اب تو میرے چچا عباس بھی مارے گئے، اب تو میرے بھیا انہوں محمد بھی مارے گئے، اب تو میرے بھائی قاسم بھی مارے گئے، ارے میرے بابا آپ دشمنوں کے تانے سہے نہیں جاتے، ایک بار مجھے اجازت جنگ دے دیجئے۔ حسین نے گردن کو جھکا لیا، کہا میرے لال مجھ سے زیادہ حق تمہارے اوپر تمہاری پھوپھی کا ہے، جاؤ پہلے زینب سے اجازت لے لو، زینب اجازت دے دے گی تو تمہارا بابا منع نہ کرے گا۔ ایک مرتبہ علی اکبر خیمے میں آئے، ایک گردن کو جھکا کے بیٹھ گئے، زینب نے ایک مرتبہ سوچا میں نے آج تک اکبر کی خواہش پوری کی ہے، اگر میرے لال نے آج پانی مانگ لیا تو میں کیسے پانی دوں گی، میرے پاس تو پانی موجود نہیں ہے۔ آگے بڑھی، علی اکبر کے قریب آئیں، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہاں پھوپھی اماں کچھ مانگنے آیا ہوں۔ کیا مانگنا ہے میرے لال؟ پانی تو ہے نہیں جناب، جناب زینب کے پاس، کیا کہیں جناب زینب؟ کہا میرے لال کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں کچھ بھی نہیں مانگنا، صرف اتنا کہنے آیا ہوں مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، اب میں مرنا چاہتا ہوں۔ جیسے اکبر نے یہ جملہ کہا، جناب زینب نے کلیجہ پکڑ لیا، زمین خیمہ پہ بیٹھ گئی، اماں کو بلایا، اماں ارے زینب زندہ کیسے رہ گئی؟ 18 سال کی کمائی ہے، زینب کو تم نے زینب سے تم نے پوچھ کر بڑا بڑا جناب علی اکبر تم نے زینب سے پوچھا ہے مگر تمہیں معلوم ہے تمہاری پھوپھی پہ کیا گزری ہے؟ کہا پھوپھی اماں بس وقت یہی ہے کہ مجھے اجازت ہے جنگ دے دیجئے۔ زینب نے منع کر دیا، دوبارہ کہا، تیسری بار کہا، تو ایک مرتبہ زینب کہنے لگی میرے لال تجھے پتا بھی ہے کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں کی تمنائیں بھی جوان ہوتی ہے، میرے لال میری آرزو یہ ہے کہ تم دولہا بنو، تمہاری دلہن آئے، میں تمہاری شادی رچاؤں، لیکن تم مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ ایک مرتبہ اکبر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہا پھوپھی اماں ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، میں یہیں بیٹھا ہوں، لیکن ایک بات بتائیے جب محشر میں دادی سے ملاقات ہوگی اور دادی پوچھیں گی زینب تجھے اکبر پیارا تھا، میرا حسین پیارا نہ تھا، تو بتاؤ زینب کیا جواب دے گی پھوپھی اماں؟ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی میرے لال ارے تو نے ماں کی یاد دلا کے مجھے مجبور کر دیا، میرے حسین پیادا رو اکبر قربان، خدا حافظ۔ آج رکم اللہ، حمید ابن مسلم کہتا ہے زینب نے کہا ہم حلفہ بنائے لیتے ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جانا، جب علی اکبر گزرنا چاہتے تھے تو کوئی بی بی روک لیتی تھی۔ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا، اس طرح علی اکبر برآمد ہوئے جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلا ہو۔ حسین کی خدمت میں آئے، بس عزیزان محترم مجھ میں طاقت تو نہیں ہے، لیکن علی اکبر کے صدقے میں دعا کرتا ہوں مالک اتنی طاقت دے دے کہ میں علی اکبر کے وہ مسائل بیان کر سکوں جو ہر صاحب جگر کے جگر کو فرما دیتا ہے، ہر صاحب اولاد کے دل پر جو ہے ایک اثر چھوڑتا ہے۔ جناب علی اکبر ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آئے، بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی؟ حسین نے کہا علی اکبر پھوپھی اماں نے اجازت دے دی؟ کہا ہاں پھوپھی اماں نے اجازت دے دی۔ حسین رونے لگے، سینے سے لپٹایا، میرے لال جب پھوپھی نے خدا حافظ کہہ دیا تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، لیکن رکو، سر پا ماما رکھا، دوش پریدہ ڈالی، دیر تک حسین علی اکبر کا چہرہ دیکھتے رہے، بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ ارے میں نانا کی شبیہ کو، نانا کی شبیہ کو، ارے نانا کی شبیہ کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ آج کے بعد میری تمنا ہے زیارت رسول کس طرح پوری ہوگی۔ دیر تک علی اکبر کو دیکھا، اس کے بعد کا اچھا بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر کے لیے حسین نے سواری لا کے علی اکبر کو سوار کیا، اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، بابا خدا حافظ، حسین نے خدا حافظ کہہ دیا۔ کچھ دور چلے تھے علی اکبر، ایک مرتبہ محسوس کیا کوئی میرے پیچھے گر پڑا ہے، کوئی میرے پیچھے گر پڑا ہے، صاحب اولاد کا مجمع ہے، اولاد والو یہ جملہ پورا مصائب ہے۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے چلا ہے، یا بنیا محلن محلا، اے علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلو۔ حسین ٹھوکر کھا کر گرے، اکبر نے اپنے کو گھوڑے سے نیچے لائے اور اب بابا کی خدمت میں آئے، بابا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ کہاں میرے لال، میں نے رخصت کر دیا تھا، لیکن بابا پھر کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ تو حسین نے کوئی جملہ نہیں کہا، ایک بات کہی، وہ صاحب اولاد کے لیے بہت اہم بات ہے، کہا میرے لال تم سوال نہ کرتے، اے کاش کے صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جب جوان بیٹا مرنے جا رہا ہو تو بوڑھے باپ کے دل میں کیا گزرتی ہے۔ گریا کیجئے، گریا کیجئے، فاطمہ زہرا کو ان کے پوتے کا پرسا دیجئے۔ ارے فاطمہ زہرا جوانوں سے پرسا لے لیجئے، ان جوانوں کے لیے دعا کر دیجئے، انہیں کوئی مصیبت نہ آئے سوائے غم آل محمد کے۔ ایک مرتبہ، ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا، بابا، حسین نے آواز دی، میرے لال کاش صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ بیٹے کے بچھڑ جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ کہا پھر بھی بابا آپ مجھے رخصت کر چکے ہیں، اچھا علی اکبر خدا حافظ۔ حسین نے خدا حافظ کیا، علی اکبر میدان جنگ میں پہنچے، حسین آکر خیمے کے پاس بلندی پر کھڑے ہوئے، حسین کی نظریں کربلا کے میدان میں علی اکبر پہ ہیں اور فضہ در خیمہ پر کھڑی ہوئی، فضہ کی نظریں حسین کے چہرے پر ہیں اور زینب مسلح پر بیٹھ گئی، زینب کی نظریں فضہ کے چہرے پہ ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر میدان جنگ میں رش پڑھنے کے بعد حملہ کرتے ہیں، حسین کا چہرہ زرد ہو گیا، جیسے حسین کا چہرہ درد ہوا فضا نے دیکھا فضا کا چہرہ درد ہوا فضا کا چہرہ درد دیکھا جناب زینب کا چہرہ درد ہو گیا. ایک مرتبہ زینب نے کہا فضا پوچھو حسین سے کیا بات ہے. ایک مرتبہ فضا نے پوچھا آقا خیریت تو ہے میرے بیٹے کی اکبر کس عالم میں ہے. کہا خیریت ہے فضا زینب سے کہہ دو اکبر خیریت سے ہے مگر مشکل یہ ہے کہ ایک نامی گرامی پہلوان لڑنے کے لیے آیا ہے. ارے وہ بابو شیر و شیراب ہے میرا لال تین دن کا بھوکا پیاسا ہے. میں نے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے. لیلہ سے کہو دعا کرے. لیلہ نے بالوں کو بکرا دیا. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی. اب میرے اکبر کو مجھ سے ایک بار ملا دے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی اکبر کو پتا ہوئی میدان سے واپس آئے. حسین نے داد شجاعت دی کہ بابا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو دشمنوں کو بتا دیتا کہ کیا ہے علی کی شجاعت. میرے مولا نے کہا میرے لال پانی تو ممکن نہیں ہے. ایک کام کرو اپنی زبان میری زبان میرے منہ میں ڈالو. اکبر نے اپنی زبان کو حسین کے منہ میں دیا اور فوراً نکال لیا. بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کاٹے ہیں. بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے زیادہ کاٹے ہیں. حسین احساس دلانا چاہتے تھے اکبر ارے تم تو سات محرم سے پیاسے ہو حسین نے تو چار محرم سے پانی چھوڑ دیا ہے. لیکن اس کے بعد ایک انگوٹھی نکالی. میرے لال اس کو منہ میں رکھ لو شاید کچھ تسلی ہو جائے. اکبر نے انگوٹھی منہ میں رکھی کربلا کے میدان میں پہنچے. بس عزیزوں میں جنگ تو نہیں پڑ سکتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا جیسے میدان کربلا میں آئے علی کے شیر کو نیا جوش آ گیا. بابا نے داد شجاعت دی ہے حیدر کرار داد شجاعت دے رہے ہیں سیدہ آواز دے رہی میرے لال میرے لال میرے لہو کی تاثیر دکھا دے. حسن مصطفیٰ کا صبر پکار رہا ہے علی مرتضیٰ کی شجاعت پیچھے پیچھے ہے. اکبر نے حملہ کیا جوش میں لڑتے لڑتے آگے بڑھ گئے. کسی نے کہا یہ علی کا پوتا ہے اس نے فنون جنگ عباس سے سیکھے ہیں اس کو اس طرح نہیں مارا جائے گا دھوکے سے کوئی وار کرے. ایک شخص آگے بڑھا کمی گاہ سے پیچھے سے علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا. اب جو نیزہ مارا تو میرے بیرے شہزادے نے پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے. اب جو علی اکبر مڑے تو نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی. جیسے علی اکبر نے للکارا تو مارنے والا تو بھاگ گیا. جیسے کچھ دور پڑا تو علی اکبر نے تلوار ماری اور وہ زمین پر گرا لیکن علی اکبر گھوڑے پر نہ سنبھل سکے چونکہ سینے میں نیزے کی انی ٹوٹ گئی تھی. پیچھے سے وار ہوا تھا اس کی نوک باہر تک نکل آئی. زمین کربلا کی طرف مائل ہوئے یا بتاؤ علیک من السلام. اے میرے بابا میرا سلام آخر لے لیجئے. حسین مظلوم نے کمر پکڑ لی کربلا کے میدان کی طرف بڑھے اور گر گرتے جاتے ہیں اٹھتے جاتے ہیں آواز دیتے ہیں یا علی یا علی یا علی. میں کہوں گا مولا کون سے علی کو بلا رہے ہیں. نجف کے علی کو آواز دے رہے ہیں یا کربلا کے علی کو. ہاں ہاں نجف کے علی کو آواز ضرور دینا لیکن کربلا کے علی کو اگر آواز دیں گے تو جواب دینے میں سینے پر زور پڑے گا. اکبر کا سینہ زخمی ہے. ایک مرتبہ حسین آواز دے رہے ہیں میرے لال مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا یا بنیا دنیا باد و کلفا. اے میرے لال تیرے بعد دنیا پہ خاک ہے آواز دو کدھر ہو. علی اکبر نے آہستہ سے پوتا پکارا بابا. حسین آواز کے سہارے پہنچے کیا دیکھتے ہیں جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ارے ابراہیم تو بلا کو سلام لال کو جب ذبح کر رہے تھے تو پٹی باندھ رہی تھی. آئیے ذرا کربلا میں چلے آئیے حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہے. مظلوم کربلا نے دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. میرے لال کیا بات ہے کہ بابا خدا حافظ جا رہا ہوں اور پیاسے تھے اس لیے حسین کو درد نہ ہو. پہلے جملے میں کہا بابا میرے دادا آ گئے ہیں ایک جام کوثر مجھے پلایا ہے ایک جام کوثر آپ کے لیے رکھا ہے میں جا رہا ہوں. اچھا بیٹا خدا حافظ. کہا لیکن بابا بڑا درد ہو رہا ہے کہاں پر کا سینے پر اگر پرچی کی انی نکل جاتی تو ہاں دم نکلنے میں آسانی ہوتی. میرے لال کیا ہوا کہ بابا سینے میں نیزے کی انی ٹوٹ گئی ہے. ارے حسین کے لیے قیامت کی منزل یہی تھی کسی بھی بات کے لیے بیٹے کا یہ مندر دیکھنا بڑا مشکل ہے لیکن لاکھوں سلام حسین آپ کے کلیجے پر. میرے مولا نے جھک کے دیکھا زخم کا جائزہ لیا، اپنی تلوار کی نوک سے زخم کو صاف کیا، میرے مولا نے نیزے کی علی پر ہاتھ کو ڈالا، ایک ہاتھ سینے علی اکبر پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے نیزے کی انی پکڑی، اور خون کا فوارہ تو جاری تھا ہی، ایک مرتبہ گھٹنوں کو زمین کربلا پر ٹیکا، کھینچنا چاہتے ہیں مگر ضعیفی نے ساتھ نہ دیا، ادھر سے رسول آواز دے رہے ہیں، ارے میری زبان چوسی ہے، لعاب دہن کی طاقت دکھا دے، علی نے کہا میری شجاعت خیبر دکھا دے، سیدہ نے کہا میرے دودھ کی تاثیر دکھا دے، ادھر ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ پکارے، ارے میرے بھائی میرا صبر کا کمال دکھا دے، حسین نے پورے بدن کی طاقت کو ہاتھوں میں سمیٹا، یا علی یا علی کا کنیجے کی انی کو جو نکالا، انی تو چلی آئی مگر اکیلی نہیں آئی، علی اکبر کا کنیجہ ساتھ میں لائی، خون کا فوارہ جاری ہوا، حضرتم اللہ بھائی مرتبہ علی اکبر زمین کربلا پر حرکت کرنے لگے، تڑپنے لگے، خدا حافظ بابا خدا حافظ، میرے لال کوئی تمنا، ہاں ہاں بابا ایک تمنا ہے، بابا ایک تمنا ہے، جا رہا ہوں جاتے جاتے آپ تو امام ہیں، اجازت امامت سے میری بہن کی زیارت کرا دیجئے، میری صغرا کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہ صغرا تو مدینے میں ہے، کہ آپ امام ہیں آپ کر سکتے ہیں، امام نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، مدینے کی زمین بلند ہوئی، کہا میرے لال دیکھو صغرا نظر آئی، کہا بابا نظر نہیں آتی، کہا مسجد نبوی میں کہا نظر نہیں آتی، روضہ رسول پر کہا نظر نہیں آتی، گھر میں چوکھٹ پر کہا نظر نہیں آتی، بستر بیماری پر کہا نظر نہیں آتی، دادی کی قبر پر کہا نظر نہیں آتی، جگ مرتبہ حسین نے کہا میرے لال اب وہاں پر دیکھ لے جہاں سے صغرا نے آخری رخصت کہا تھا، اب جو اکبر نے دیکھا صغرا زمین کی خاک کو سمیٹے ہوئے بیٹھی ہے، ارے میرے بھیا علی اکبر، میرے بھائی علی اکبر میں تمہاری منتظر ہوں، جناب علی اکبر نے صغرا کو الوداع کہا، بدن کی حرکت بند ہو گئی، حسین نے سینے سے سینہ ملایا، جوان لاڈیلے کا لاشا اٹھایا، لے کے چلے زمین پر رکھ دیا، بس آخری جملے خدا آپ کے آنسو کو قبول کرے، کوئی غم نہ دیکھا میں آل محمد کے سوا، رہے تو اگلے برس ہم یہ رحم ہے اور غم پھر ہے، جو مر گئے تو پھر اپنا سلام ہے آخر ہے، اے امام زمانہ اکبر کا پرسہ قبول ہو، اے زینب اولیاء مقام اکبر کا پرسہ قبول ہو، اے ام لیلہ جوانوں سے اکبر کا پرسہ قبول ہو، اے حسین ابن علی بیٹے کا پرسہ قبول ہو، حسین نے سینے سے سینہ ملایا، اکبر کے لاشے کو اٹھایا لے کے چلے رکھ دیا، پھر اٹھایا پھر رکھ دیا، اب حسین نے چاروں طرف دیکھا، حبیب کی درگاہ میرے لال کا لاشا نہیں اٹھتا، زہر کہنا ہو ذرا مدد کرو، صحیح ذرا پڑھو، اپنے آقا کو سہارا دو، جب کوئی نہ آیا تو فرحات کرو کیا آئینہ آئینہ عباس، ارے عباس مدد نہ کرو گے، عباس تو نہیں آئے، حبیب تو نہیں آئے، خیمے سے چند بچے نکل آئے، حسین نے آواز دیا ہو بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بچوں نے مل کے جنازہ اٹھایا، حسین خیمے میں لے کے آئے، ام لیلہ نے منہ پر منہ رکھ دیا، ارے میری 18 سال کی کمائی، ارے میرا علی اکبر، ارے میرا جوان بیٹا، تجھ سے پہلے ماں کیوں نہ مر گئی، خیمے میں کوہرام وفا ہوا، والی اکبر وا محمد وا حسین مسیالم نبی علم ایام نبی انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ایک بچی بیمار ہے اس کو جلد شفا کاملہ عنایت فرما، ہماری سزا کو قبول فرما، مالک شہدہ معصومین کے وسیلے سے جو جوان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں منہمک ہے پروردگار ان سب کی سلامتی کے لیے، ان کی سب کی سلامتی کو پروردگار تو میرے مالک یقینی فرما، ان کے تمام بلاؤں سے محفوظ فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی عوام و انصار میں شامل فرما، ماتم حسین
Yeah.